نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. ایک ہے تصوف کے موضوع پہ بیان کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے تصوف سے متعلق مجلس کرنا، یہ دوسری چیز ہے. تصوف سے متعلق مجلس جو ہوتی ہے اس کا تعلق تربیت سے ہے، کیونکہ تزکیہ جو ہے تربیت سے ہے. تزکیہ کے معنی آتے ہیں پاک جتانا، پاک بتانا، اور اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کو پاک جتا نہیں سکتا کہ میں پاک ہو گیا. کسی کو حق نہیں ہے، کسی بزرگ کو بھی حق نہیں ہے. هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تم جنین تھے تم اپنی ماں کے پیٹ میں. اذا انشأكم من الارض، جب تم کو زمین سے نکالا. واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. وہ تمہیں جانتا ہے، لہذا اپنا تزکیہ مت کرو، یعنی اپنے آپ کو مزکہ نہ جتاؤ کہ میں مزکہ ہوں. اس کو معلوم ہے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے. وہ اعلم بمن اتقى، اس کو پتا ہے کہ کس میں تقویٰ ہے. تو کسی کو اپنے آپ کو مزکہ جتانے کا حق نہیں ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مزکہ کرتا ہے. اور کامیاب وہی ہوگا جس کا تزکیہ ہوگا. قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے تزکیہ نہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا. قد خاب من دساہا، ایسی عجیب بات ہے، جس نے دین ہی نہیں سیکھا اس کے تو کامیاب ہونے کا سوال نہیں. جس نے دین کی نالج سیکھی وہ بھی کامیاب نہیں، کیونکہ وہ تزکیہ نہیں ہوتا. اس میں تو یہ بات ہی ہے، کسی کو دین کا علم آ گیا تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور کسی کو دین کے علم کے ساتھ دین کا عمل آ گیا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ عمل اپنی حقیقت کے ساتھ تزکیے کے بعد معتبر ہوتا ہے، بغیر تزکیے کا عمل بھی ہوتا ہے. بغیر تزکیے والا عمل ہوتا ہے. عامل جو ہے اگر مزکہ نہیں ہے تو جو اس کی عمل ہے وہ غیر مزکہ قرار پاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی عمل آسمان پہ جاتا ہے تو 7 کسٹم آفیسز ہیں، 7 جگہوں پہ کسٹم ہوتا ہے، اس کا چیک پوسٹ ہے، چیک ہوتا ہے کہ اس کو اس میں سے پاس ہونے دینا ہے کہ نہیں دینا. ایک میں بھی فیل ہو گیا تو اس کو نیچے ہی بھیج دیتے کہ یہ اوپر جانے کا نہیں ہوتا. وہ صفات تزکیہ ہی کو جانا جاتا ہے اس میں. یہ کوالٹی مینٹین ایک شعبہ ہے نا یہاں پہ، کوالٹی مینٹیننس کے باضابطہ شعبے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو پاس ہونے دینا ہے نہیں پاس ہونے دینا. وہ تزکیہ ہی ہے اس کی بیس اصل. اس لیے اسلامی فرائض میں سے ہے، یہ فرض ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھئی ہمارے ذمہ نماز فرض ہے، تو روزہ فرض ہے، تو زکات فرض ہے، تو تزکیہ بھی تو فرض ہے. تزکیہ فرائض اسلام میں سے ہر مرد اور عورت کے ذمہ ہے، ہر بالغ مرد اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ تزکیہ کرے، تزکیہ کی کوشش کرے، تزکیہ کے اسباب اختیار کرے، تزکیہ کے لیے مجاہدہ کرے. اس کے بعد اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی تزکیہ فرماتے ہیں جس کو چاہیے. اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے محروم نہیں فرماتا. جو تزکیہ کر لے گا اس کو تزکیہ ضرور ہے. کس کی کوشش کرے گا اس کو ضرور نصیب فرمائیں گے. اور ان کی عادتوں میں سے ایک بڑی عجیب عادت یہ ہے کہ کوشش کرنے والے کو پورا عمل کرنے والا کنسیڈر کرتے ہیں. یہ بہت عجیب نظام ہے. اللہ نے اپنی مہربانی کے جو سسٹم بنایا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. کیونکہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب ہے، تو اس رحمت کے واسطے انہوں نے جو سورس بنائے ہیں انسانیت کے لیے، مخلوقات کے لیے، اتنے عجیب ہیں جس کی گہر ہے. کسی طریقے سے یہ رحمت والا حصہ بن جائے، رحمت لینے والا ہو جائے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوشش کرو گے تو کام کرنے والے میں ہی کنسیڈر کرو گے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا، اللہ کے پاس ہے. جو آدمی قرآن پاک حفظ کر رہا ہو، حفظ کرتے کرتے مر جائے، حافظ نہیں بنا، تو اللہ کہتے ہیں یہ تو حافظ ہی ہے. اٹھایا جائے گا تو حافظ ہی اٹھایا جائے گا. حج کو جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں مر گیا، اللہ کہتے ہیں یہ تو حاجی ہے، اس کو حاجی ہی اٹھایا جائے. اور حاجی تو حج کر کے گھر واپس آیا، یہ بیچارہ حج کر کے گھر واپس نہیں گیا، لہٰذا یہ ہر سال حج کرے گا. یہ حج کرتا تو پتہ نہیں کیسے کرتا، اس کے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے، بری عادتیں لگی ہوئی ہیں، شیطان لگا ہوا ہے، لڑنے بھیڑنے کی عادت ہے، خلاف طبیعت بات پہ بھڑک جاتا ہے. جو آدمی خلاف طبیعت بات پہ بھڑک گیا، حج کی جان نکل گئی، حج مبرور نہیں رہتا. تو حج مبرور کی شرط یہ ہے کہ گناہ نہ ہو اس میں، تو وہ حج مبرور ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں حج مبرور والے 6 لاکھ میں 6 آدمی تھے. حضرت جنید کے زمانے میں حج کرنے والے گروپ 6 لاکھ تھے، اس میں 6 آدمی حج مبرور والے تھے اونلی. اس زمانے میں آپ 26 لاکھ کے اندر، 36 لاکھ کے اندر بھی 6 نکلنا بہت مشکل ہے، 6 نکلنا مشکل ہے. کیونکہ حج مبرور کہتے ہیں جس میں گناہ نہ ہو. تو وہ حاجی بےچارا راستے میں مر گیا، اس حج پتہ نہیں خود کرتا تو کیسا کرتا. اللہ نے فرشتوں کو لگایا کہ اس کی طرف سے حج کرتے رہیں، قیامت تک حج کرتے رہیں، یہ مہربانی کے راستے ہیں. تو تزکیہ جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین امور میں سے ہے. اتنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال مجاہدے کی چیز ہے. اس دنیا کے اندر سب سے مشکل کاموں میں تزکیہ ہے. اس دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں تزکیہ تھا. کیوں اتنا مشکل لگتا ہے یہ، جبکہ وہ بہت آسان ہے. دین تو آسان ہے، تو دین کا ہر کام آسان ہے، تو تزکیہ بھی آسان ہے. حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اب بعض حضرات دوسرے بزرگ کا نام لیتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ عبد الواحد ابن زید کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میں آپ کو خواب میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بے شمار مرتبہ دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بے شمار مرتبہ دیکھا ہے. لیکن دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میں سے کسی تجلی کو آدمی دیکھتا ہے جو علم ضروری کے طور پر متعین کرتی ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ حضرت حق ہے. علم ضروری کا مطلب علم بدیہی، علم وجدانی. علم وجدانی میں دلیل دینا نہیں پڑتا، فیلنگ خود دلیل ہوتی ہے. چائے آپ نے گرم پی تو چائے کا گرم ہونا یہ آپ کو جو معلوم ہوا یہ علم ضروری، اس سے دلیل نہیں چاہیے. اس سے دلیل نہیں ہوتی، اس کو علم ضروری کہتے ہیں. ہونا دلیل ہے. کیا ہوا گرم لگا تو کیا مطلب، گرم لگا تو کیا ہوا، ٹھنڈا لگا تو کیا مطلب ہے، نرم کیا ہے، سافٹنیس کیا ہے. جتنی چیزیں وجدانی ہوا کرتی ہیں، فیلنگ کی ہوا کرتی ہیں، وہ علم ضروری کی ہوتی ہیں. غرض یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حق کو دیکھا خواب میں، اور اس کے بعد ایک بات فرمائی، فرمایا دلنے علی اقرب الطریق الیہ، پروردگار سب سے قریب ترین راستہ جو آپ کا ہے وہ مجھے بتا دیجیے. اس واسطے کہ یہ رہو رسم پارسائی جو ہے یہ بڑا لمبا راستہ ہے کہ دراز دور دیدم. یہ جو رسم پارسائی ہے یہ بڑا لمبا چوڑا راستہ ہے. کوئی ایسی شارٹ دکھا دیجیے روڈ. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جائے لیکن بہت شارٹ وے سے ہو جائے, لمبا کام کرنا نہ پڑے. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے وہاں سے ایزی پاس, اب سامنا تو یہ تھا کہ یار دیر ہو رہی ہے ہائی وے پکڑ لو. جو دوسرا آدمی تھا اس کو شارٹ وے معلوم تھے, ہمارے یہاں سے پگڈنڈیوں میں سے نکل جانا, وہ پگڈنڈیوں میں سے نکل کے گیا ہے, وہ ہائی وے سے نکل جا گیا. تو انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ دھل لنے اللہ اپنا بھی تلیف ہی گئی پروردگار سب سے قریب ترین راستہ ہے وہ بتا دیا. یہ تو بہت قریب ہے, کچھ بھی لمبا کام نہیں. کیا دا نفس کا بتا, اپنا نفس چھوڑ دے میرے پاس ہی ہے, اپنا نفس چھوڑ دے اس بات تو میرے پاس ہی ہے. تو ویسے تو راستہ اللہ تعالیٰ کے وصول کا دو ہی قدم کا ہے, جبکہ ایک ہی قدم کا کہہ لیجیے چونکہ دوسرا تو پھر اللہ کے پاس ہی ہو. مگر یہ ایک قدم جو ہے نا یہ پل صراط سے کم نہیں ہے. یہ قدم اصل پل صراط ہی ہے, اصل پل صراط یہی ہے. اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شریعت میں آخرت میں جو چیزیں ہیں دنیا میں وہی چیزیں ہیں, ان کی شکل وہاں پہ دوسری ہے. یہاں جو صراط مستقیم ہے آخرت کا وہ دیگر صراط ہے, وہ برج ہے صراط. یہ نہیں دنیا کا جو صراط مستقیم ہے جو کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے, اس لیے اس میں اس کا جو بیلنس ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے, یعنی ہر ایک کے بس میں ہے لیکن ان جنرل بس کی چیز نہیں ہے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بہت اعتدال پیدا کرنا پڑتا ہے عقیدے کے اندر. عقیدے میں ہر عقیدے میں اعتدال, عمل میں ہر عمل میں اعتدال, عبادت میں ہر عبادت میں بیلنس, حقوق اور رائٹس میں ہر حقوق کے اندر بیلنس, بیوی کے حقوق میں بیلنس, ماں کے حقوق میں بیلنس. کتنا مشکل کام ہے اگر آپ مشترک فیملی میں رہتے ہیں. مسائل میں بیلنس, صحیح پرفیکٹ خطوے پہ عمل ہو جانا. سب سے بڑا تقوی زمانے کا یہ ہے کہ خطوے پہ عمل کر لیں, مگر وہ فتویٰ پکا ہو. فتوے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ نو آدمی اگر ایک بات کا فتویٰ دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اور دسواں آدمی ایک بات فتویٰ دے دے کہ یہ صحیح ہے, تو دس آدمیوں میں سے نو آدمی وہ اس دسویں والے فتوے پہ جاتے ہیں. یہ مزاج ہے انسان کا. جب مزاج میں بگاڑ آتا ہے تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ایئر و سبیل رشد لائے تخیل ہو سبیلا, جب صحیح راستہ ان کو بتایا جائے تو وہ اختیار نہیں کریں گے. وہ ایئر و سبیل غیے یا تخیل ہو سبیلا, اور جب انہیں غلط راستہ بتایا جائے فوراً پکڑ لیں. سارے شریعہ بورڈ والے مل کے ایک فتوا دیں کے دس مل کے دیں, اور ایک آدمی سنگل ایک فتوا دے اس کے برقرار کریں گے تو فتوا تو ملی تو مفتی ہے. اب وہ کیا کر رہا تھا بےچارا, بھاس کا تھا. یہ مزاج انسانی ہے, یہ مزاج ٹیڑھے پن کے غلبے کا اثر ہے. بالکل ٹیڑھا ہے آدمی نہیں, ٹیڑھے پن کے غلبے کا اثر ہے. جیسے سفرے کا غلبہ ہوتا ہے. صحیح فتویٰ جو ہے نا یہ باؤنڈری ہے اللہ پاک, اللہ تلک حدود اللہ, اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری. صحیح فتوے جتنے فتوے ہوتے ہیں وہ باؤنڈری. اگر پرفیکٹ فتوے کے دائرے میں آدمی ہے نا کہیں نہیں جائے گا, وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا, وہ ولایت پہ مرے گا. سامنے ایک جگہ فرمایا کہ اس زمانے میں صحیح فتوے پہ عمل کر لو اور یہی تقویٰ ہے. پہلے تقویٰ اور فتوے کی رینج الگ الگ کرتے تھے نا. فتوے سے ذرا اور آگے ہوتا تھا تقویٰ, احتیاط والا پہلو, عظیمت والا پہلو. بھائی اس زمانے میں جو فتویٰ ہے وہی احتیاط ہے, مگر ہو فتویٰ صحیح معنی میں فتویٰ, اتھینٹک فتویٰ ہو, مستند فتویٰ ہو, صحیح فتویٰ ہو, دینے والا صحیح ہو, علم اس کا صحیح ہو, دلیل اس کی. تو جو وہاں جو یہاں صراط مستقیم ہے وہ وہاں کا پل صراط ہے, اور یہاں کا صراط مستقیم جو ہے وہ ہر چیز میں الگ الگ ہوتا ہے, یعنی ہر چیز میں خاص مقدار, خاص کیفیت, خاص اخلاق, خاص کوالٹی, وہ اس کا صراط مستقیم ہے. نماز ایسی ہو, روزہ ایسا ہو, تلاوت ایسی ہو, زکات ایسی ہو, حج ایسا ہو, حقوق ایسے ہوں, معاملات ایسے ہوں, معاشرت ایسی ہو, اخلاق ایسے ہوں. اس لیے کوئی کتنا ہی ہدایت یافتہ ہو جائے اس کو اہدنا الصراط المستقیم ضرور دعا کرنا پڑتا ہے. صدیق اکبر کو بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہی پڑتا, ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کون تھا, لیکن چاہیے تھا. اس کی ایک خاص وجہ ہے, ایک تو یہ کہ فیوچر میں آدمی محتاج میں ہے, بھائی ابھی زہر کی توفیق ہو گئی تو اثر کی ہونے لازم تھوڑی, صراط مستقیم کو چاہیے. اور اگر کوئی نماز, کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے لیکن معاملات اچھے نہیں ہیں, اس میں صراط مستقیم سے محروم. کوئی معاملات کا بڑا اچھا ہوتا ہے, نماز روزے کے اہمیت اس کے پاس نہیں ہے, وہ اس میں صراط مستقیم کا محتاج ہے. کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, کسی کا دل برا ہوتا ہے, دل گندا. اس دنیا میں سب سے بڑا گاربیج ہے نا وہ انسانوں کا دل ہے. کوئی ڈمپسٹر ایسا نہیں بنا سکتے آپ, بتا سکتے آپ, کوئی گٹر ایسا نہیں بتا سکتے جو دل سے زیادہ خراب ہے. گندگی بڑھ گئی, وہ گندگی جو ہے آخرت میں پتہ چلے گی, یہاں سے بتانے سے پتہ چلے گی, آخرت میں احساس کیا جائے گا اس کو. کیونکہ اللہ جس کو گندا بولے وہ اصل گندا ہے, بندے کا کیا ہے, اللہ کے یہاں جو چیز گندی وہ اصل گندی, اصل اللہ کے یہاں جو چیز غیر طاہر وہ اصل غیر طاہر. دیکھو شرک کتنی گندگی ہے, نہ شرک اللہ ظلم نہ ظلم, ایسے دلوں میں بھری ہوئی ہے. تکبر کتنی بڑی گندگی ہے, تکبر بہت بڑی گندگی ہے. تکبر میں کیا ہوتا ہے, دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا, یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا آدمی, اگر اس کی ایک رتی بھی کسی کے دل کے اندر, اس کا ایک رتی بھی کسی کے دل میں ہو, جنت کی خوشبو جو 500 میل کی مسافت سے آتی ہے وہ سونگ بھی نہیں سکتا. اب یہ حدیث شریف, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كما قال عليه الصلاة والسلام. رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں بڑا پن ہے تو وہ اتنی بڑی گندگی ہے, بولیں گے اتنے ذرے سے کیا ہوتا ہے. بعض زہر ایسے ہیں یہاں پر کہ سوئی کی نوک پہ لگا کے آدمی کی زبان پہ رکھ دو, کس طرح ختم ہو جائے, مر جاتا آدمی. ارے بھائی یہ تو یہی وجہ سے تو آج کیمیکل سے دنیا پریشان ہے کہ یار پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے, کیا چیز ہے نہیں مانو, ایسا سائن ہے نہیں مانو, سونگنے پہ مر جا رہے ہیں لوگ, سکنے پہ مر جاتے ہیں لوگ. سوئی کی نوک پہ لگا کے زبان پہ رکھ دیا تو مر گیا. انہوں نے کہا کہ اتنے سے کیا ہو سکے, نہیں کہ اتنا دہر اگر 10 پہ بڑھا جائے 10 کے 10 مر جائیں گے. مادی چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں تو سمجھنے کے لیے روحانیت میں تو اس سے زیادہ جی یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھوں. کبیرہ گناہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ صرف اڈلٹری ہے, کبیرہ گناہ شراب پینا ہے, کبیرہ گناہ سود کھانا ہے, میں تو نہیں کرتا ہوں بھائی, میں تو بہت اچھا ہوں, اور فلاں فلاں سے تو میں بہت اچھا ہوں, فلاں فلاں سے تو میں بہت اچھا ہوں, فلاں فلاں سے تو میں بہت اچھا ہوں, وہ سب اڈلٹری سے بڑی اڈلٹری ہے, کبیرہ گناہ ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ایک مرتبہ وہ تشریف لے جا رہے تھے, جنگل میں جا رہے تھے, دھان کے کھیت تھے, چاول کے کھیت تھے, تو دھنمڑی کے اوپر سے جا رہے تھے. دو کھیتوں کے بیچ میں بہت پتلا سا راستہ ہوتا ہے, اس کو ہمارے دکن میں دھنمڑی کہتے ہیں, ارے کیا اپنی اپنی ایک لینگویج ہے, وہ بہت وہ پتلی ہوتی ہے, ایک ہی آدمی جا سکتا ہے, ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے, نہیں جا سکتا, اور دونوں طرف کیچڑ, گندگی, گندگی تو نہیں کیچڑ, میلا پانی. نہ صاف ہونا الگ ہوتا ہے, نہ پاک ہونا الگ ہوتا ہے,
نہ شریعت نہ صاف ہونے کا بھی حکم دیتی ہے پاک ہونے کا بھی حکم دیتی ہے. یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے, یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ پاکی اور صفائی دونوں کا حکم دیتی ہے, ورنہ صفائی الگ ہے اور پاکی الگ ہے. ایک آدمی نے استنجا کیا, بڑا باتھروم یوز کیا, اس کے بعد میں پانی سے دھویا نہیں, اس کے بعد میں پانی میں ٹب بھر کے اس میں اتر گیا, تب ٹب کے اندر پانی بھر کے غسل کرنے کے لیے اس میں اتر گیا, اور اس کے بعد میں اس میں شاور لے کے آ گیا, ہوتا لے گیا صابن سے لوگ صاف تو ہوا پاک نہیں ہوا, کیونکہ جب اس نے استنجا دھویا نہیں تو پانی میں جا کے وہ چیز ملی تو پانی تو پورا ناپاک ہو گیا. پورے دنیا کے اندر صفائی کا انتظام ضرور ہے, پاکی کا انتظام صرف اسلام میں, کیونکہ پاکی کا کانسیپٹ جو ہے یہ انسانوں کے شعور سے تعلق نہیں رکھتا ہے, ان کی احساس سے تعلق نہیں رکھتا ہے, پاکی دوسری چیز ہے. پاک ہونا یہ وحی کے ذریعے سے ہی جانا جا سکتا ہے, اپنے ذریعے سے نہیں جانا جا سکتا. ایک آدمی نے پیشاب کیا, اس کا ہاتھ ناپاک ہو گیا, پیشاب کہاں سے نکلا, اس کو تو پانی سے ہم نے دھو بھی دیا, آپ کہہ رہے کہ منہ بھی ناپاک ہوا ہاتھ بھی ناپاک ہوا, نہیں ہوا, نماز پڑھ سکتے ہیں, شریعت تیری ناپاک ہوا, ان کو مجھے تو نہیں دیکھ رہے کہ شریعت کوئی بندہ ہے, مجھے وہ دکھتا ہی نہیں جو ہوا, ہاتھ بھی ناپاک, سر بھی ناپاک, منہ بھی ناپاک, پیر بھی ناپاک, اور کیا تھا پیشاب, اور پاس ہوئی تھی گیس, اور گیس کے بھی وضو ٹوٹنے کا حکم کیوں ہوتا ہے, وہ صرف یہ ہے کہ نجاست سے متلبس ہو کر, نجاست سے ٹچ کر کے چونکہ وہ گیس پاس ہوئی, لہذا اس کی وجہ سے اس کے جسم میں ناپاکی آگے. دیکھو اسلام کیسی پاکی کا حکم دیتا ہے, اسلام کی پاکی اور صفائی کو تو کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا, ٹچ بھی نہیں کر سکتا, تو اس میں پاکی کا اہتمام ہے, صفائی کا اہتمام ہے. بہت آگے کی چیز ہے مذہب اسلام, بہت آگے کی چیز, باقی دین سے ہے یہ تو معمولی چیز تھوڑی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ لے جا رہے تھے, ادھر سے کتا آ گیا, راستے میں دونوں آگے ٹھہر گئے, کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک گزر سکتا تھا, ایک کو اترنا پڑتا تھا نیچے. ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھے نماز پڑھنا پڑتا ہے, میں نیچے اتروں گا سارے کپڑے کیچڑ میں متلبس ہو جائیں گے, جسم پورا کیچڑ والا ہو جائے گا, کپڑوں میں سے کیچڑ, اتنا تو پانی ہے, یہ کتا ہے اس کو نماز دینا ہوگا, اس کو کودنا چاہیے. اب دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ باتیں کر رہے ہیں, اللہ پاک نے کتے کو زبان دے دی, اللہ بڑی قدرت والے, جیسے زبان کو زبان دیتے ہیں ایسے کتے کو زبان دیتے ہیں. زبان میں ہماری کیا خاص بات ہے, یہ بھی تو جو بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں, یہ کیوں نہیں بولتا, وہ کیوں بولتی ہے, انتقل اللہ الذی انطق کل شیء, تو زبان میں گویا ہی انہوں نے رکھ دی, چاہے تو کان میں رکھتے چاہے ناک میں رکھ دیتے. گویائی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا وصف ہے کہ اس کے واسطے زبان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جھنگر جو ہے نا زبان بات کرتے ہیں جھنگر سے, اسی لیے جو کاکروچ کاکریچ کاکریچ سے بات کرتا ہے, آپ کو پتا ہے کتنی دور سے کرتا ہے, 3 میل سے کرتے ہیں لوگ, میل کاکریچ فیمیل کاکریچ سے 3 میل سے کنیکشن کنیکٹ کر کے جاتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے اس میں آرٹیکل جاتے رہتے ہیں, ہر تھوڑا دور ان کے اس میں ہے. زبان کیا ضروری ہے, اللہ پاک نے کتے کو گویا ہی دے دی, اس نے کہا کہ حضرت کود جاؤں گا آپ کو مسئلہ نہیں, میں نیچے کیچڑ میں کود جاؤں گا, لیکن ایک بات سن لیجیے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کود جاؤ گے, اگر آپ نیچے اتر جاؤ گے, اگر آپ کے پیر میلے ہو جائیں گے, پینچا میلا ہو جائے گا کپڑے, تو یہ سب تھوڑی دیر میں ڈھل جائے گا, 3 پانی سے دھو گے صاف ہوں گے, اگر ناپاک بھی مل پڑ رہا کھانس کی وجہ سے, بہت سے قسم کے پٹلے اس میں ملاتے ہیں, اس کی وجہ سے اگر ناپاک بھی ہوگا تو 3 مرتبہ دھو گے تو چلا جائے گا. لیکن اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ میں کتے سے افضل ہوں اس لیے کتے کو اترنا چاہیے مجھے نہیں, تو یہ 7 سمندر سے دھو کے پھر بھی پاک نہیں ہونے والا. اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ میں افضل ہوں کتے سے, اس افضلیت کا جو غرور ہے یہ سات سمندر کے پانی سے بھی دھو گے پھر بھی صاف ہونے والا نہیں ہوتا ہے، پتا ہے، بس یہ کہنا، یہ سنتے ہی ان کو بھی جو بھائی آپ خواب میں الہام ہو گیا، فرمایا کہ عبدالرحیم جانتے ہو کہ یہ ہم نے کتے کے ذریعے سے تمہاری تربیت کیوں کی؟ فرمایا ارشاد ہو، تو فرمایا کہ ایک مرتبہ تم بہت سالوں پہلے جا رہے تھے تو ایک کتا بہت بیمار خستہ حالت میں، کھجلی اس کے جسم پر ہو گئی تھی، خارش، بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا، زبان اس کی منہ سے نکلی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا پانی کے لیے، تو تم کو اس پہ ترس آ گیا، تم اس کو اپنے گھر لے گئے تھے اس بیمار کتے کو اور اس کو دوا لگائی تھی تم نے اور پانی پلایا تھا اور لگاتے رہے کئی دن، اور جب وہ اچھا ہو گیا تو وہ چلا گیا تھا، تو تم نے چونکہ کتے پر رحم کیا تھا تو ہم نے تم پر رحم کیا کتے کے ذریعے سے کہ تم کو اس بڑی بری زندگی سے بچا لیا، اس کا ذریعہ بنا دیا ہم نے تاکہ تمہاری تربیت، اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو بہت بچاتا ہے، مختلف موقع پر ان کی تربیت کا نظام رکھتا ہے، اس گندگی سے اس کو بچا لیا، میرا بڑی سمجھے بتاؤ اس گندگی کا احساس کہاں ہے انسانیت کو، کتنی گندگیاں بھری ہوئی، ہمارے دل بڑے گندے ہو گئے میرے دوست، اس کو پاک کرنے کی بڑی ضرورت، اچھا دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ جھوٹ ہوتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ جب تک انجام سامنے نہ آئے کوئی حکم نہیں لگا سکتے، وقت سے پہلے حکم لگانا کیسا ہے، ویسا ہے، وقت سے پہلے حکم لگانا کیسا ہے، بھلے دے اگر کوئی ممتحن اگزام لینے والا جو ہے نا طالب علم کو اگزام سے پہلے پاس کر دے اور اے گریڈ دے دے تو یہ کیسا ہے، فراڈ ہے، دھوکا ہے، جاب چلی جائے گی اس کی، کیونکہ غلطی ہے بہت بڑی، ایسے ہی ہے، جب تک انجام سامنے نہیں آیا اللہ پاک کے پاس حکم لگانے کے لیے بندہ کیسا ہے، کیسے آپ نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، پہلے تو یہی نہیں پتا کہ تم اچھے ہو کہ نہ اچھے ہو، تو دوسرے کے مقابلے میں اچھے ہونے کا بھی حکم آپ نے لگا دیا، آپ کو کیا وہی آئی تھی، آپ نے جا کے دیکھا تھا لوہے محفوظ میں، آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا کیا، یہ حکم تو مرنے کے بعد لگنے والا ہے چونکہ ٹیسٹ موت تک ہے، اگزام جو ہے نا وہ موت تک ہے، حکم تو موت کے بعد لگے گا، پرچہ فنش ہونے کے بعد میں پاس ہونے نہ پاس ہونے کا حکم لگے گا، یہ ہے وہ جو غلطی پائی جاتی ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے یہ گناہ کبیرہ ہے، اچھا جیسے دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا یہ بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنی ذات میں اپنے کو اچھا سمجھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، پھر دوسرے سے بحث نہیں لیکن میں بہت اچھا ہے، دوسرا کیسا ہے کیسا نہیں مجھے اس سے بحث نہیں لیکن میں بہت اچھا ہوں، کس بیس پہ تو اچھا ہے بھی، کس پہ اس میں تم نے حکم لگا دیا کہ میں اچھا ہوں، جب تک اللہ نہ حکم لگائے کہ یہ اچھا ہے اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگا سکتا، نہ میں نہ کوئی دوسرا میرے پر، اسی وجہ سے کسی آدمی کے اچھا ہونے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ ہمارا گمان ہے کہ یہ اچھا ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ اچھا ہے، امید ہے کہ یہ اچھا ہے، ایسا بولنا پڑتا ہے، حکم نہیں لگا سکتے، انہوں نے فرمایا کہ سلاسل موبقات ہوں، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، یعنی تین ایسے زہر ہیں جو مار ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، علی شریف کے الفاظ سے غور فرمائیے، موبقات ہوں ہلاک کرنے والے ہیں، شح مطاع، ایک ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، آدمی کی طبیعت میں رکاوٹ ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں، مروت کے معاملے میں، دنیاوی امور میں، دینی امور میں، خرچ کرنے میں جو چیز اس کے پاس ہے اس میں اس کی طبیعت میں رکاوٹ ہے، ریزرو کر کے چلتا ہے، کیا ضروری ہے اس کو اتنے کر دوں، 50,000 کر کے تھوڑا دیا اللہ نے تو کچھ طبیعت چلتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کیئرفل آدمی ہوں، دماغ والا ہوں، حضور کیا فرما رہے ہیں، یہ مرے گا، یہ برباد ہوگا، ادھر کی بات کدھر جا رہی ہے، وہ ہون متبع. دوسری چیز وہ خواہشات جن کی پیروی کی جائے, جن کے اوپر چلا جائے, ہون متبع جن پر چلا جائے. اپنی گندگیوں کا اندازہ کریں, تزکیے کی اہمیت کا اندازہ فرمائیں, اس کی ضرورت کا, اس کی فرضیت کا. ارے صاحب ہمارا تو کیا, بس ہمارے بچوں کی فکر ہے. ارے پگلے, تیرے بچوں سے زیادہ تیری فکر تجھے ہونی چاہیے. بچہ تو ابھی بچہ ہے, ابھی مر گیا تو کوئی حساب کتاب اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ابھی مر گیا تو سیدھا سلاحوں کے پیچھے. ہمارا کیا ہے, ہماری تو گزر گئی, اب یہ بچوں کی, ہماری یوتھ کی فکر ہے, ہماری جنریشن کی فکر ہے. امریکہ میں تو یہی ورڈ ہے, ہمارا نہیں ہے, ہم تو ہمارا ہو گیا, ہم تو ماشاء اللہ سیٹل ہیں. کہاں سیٹل ہیں, بہت پہنچے ہوئے. کہاں پہنچے ہوئے ہیں, بعض بعد میں جب دین پر نہیں چلتا اس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں نا بہت پہنچے ہوئے. ایک بزرگ نے لکھا کہاں پہنچا ہوا تو ہے, مگر یہ طے بھی نہیں کیا گیا کہ کہاں پہنچا ہوا. سیدھا راستہ عام طور پر کامن بھی یہ بات ہے کہ سیدھا راستہ جنت تک جاتا ہے, لیکن ایک سیدھا راستہ جہنم تک بھی جاتا ہے. جہنم کا جو راستہ ہوگا وہ اس کا سیدھا راستہ ہی ہے نا. جہنم کو جو راستہ پہنچائے گا وہ بھی تو راستہ ہی ہے صحیح. جو راستہ جس منزل پہ پہنچائے گا وہ اس منزل کا راستہ ہے. یہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, میں نے کتاب میں پڑھا ہے ان کی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے محی الدین, بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کو عالم مثال سے, یعنی مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے نا, برزخ جس کو ہم کہتے ہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے اس میں جانے آنے کی عادت ہو جاتی ہے. ہر شاہ اسماعیل شہید کو بھی دی عادت ہے, اور کوشش سے اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں خصوصیات میں. اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم مثال سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم مثال سے بہت مناسبت تھی برزخ سے. انہوں نے کہا کہ میں نے سارے انبیاء سے ملاقات کی, لکھا ہے میں نے سارے نبیوں سے ملاقات کی. پھر اس میں حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان سے ملاقات کے قصے کو تفصیل سے ذکر فرمایا ایک جگہ پر. قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ ہود. سورہ ہود میں ایک آیت ہے, وما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ہر دابے کی پیشانی کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے, ہر جانور کی پیشانی کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے, اور میرا رب سیدھے راستے پر ہے, اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت محی الدین ابن عربی نے پوچھا کہ حضرت, ظاہر ہے کہ جب سورہ ہود نام سورہ آپ کے نام سے ہے, قرآن پاک کی سورت کا, یقیناً اس کی معانی سے آپ کا کوئی ربط ضرور ہے, اس کے اسرار اور جو بھید ہیں ان سے آپ کی روحانیت کا ضرور ربط ہے, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے یہ مطلب بیان فرمایا. ہماری اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ پاک اس کی پیشانی پکڑ کے سیدھا اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو لے کے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اور سیدھے راستے سے لے کے جاتے ہیں اس کو, مگر جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے وہاں لے جاتے ہیں اس کو. چنانچہ شیطان کو بھی اس پیشانی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوا, اور وہ جاننا میں مومن دابا دابا کے اندر تو شیطان بھی آئے گا نا, جنات بھی آئیں گے, انسان بھی آئیں گے, سب آئیں گے. وما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حول متبع, وہ خواہشات جن کی اتباع کی جائے وہ آدمی کو مار ڈالتی. خواہشات اصل میں پہچاننے کی چیز ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. خواہشات ہوتی یہ ہے کہ وہ جوہر ہے جو عناصر سے پکنے کے بعد میں اٹھتا ہے. ہمارے اندر آب, پانی, مٹی, ہوا ہے. ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں, مٹی سے بنے ہوئے ہیں, پانی سے بنے ہوئے ہیں, ہوا سے بنے ہوئے ہیں. یہ پورا کائنات جو حصہ عارضی کا ہے, موالید کا جو حصہ ہے, ان چار بسائط سے ہے. بسیط ایک کو کہتے ہیں, بسائط چار ہیں, ان سب کو عناصر کہتے ہیں, الگ الگ آگ, پانی, مٹی, ہوا. ان سے مرکب ہو کے پوری کائنات ہمارے اطراف کی بسی ہوئی ہے. اس میں انسان بھی ہے, جانور بھی ہے, پانی کی ہوں, خشکی کی ہوں, درندے ہوں, چرندے ہوں, پرندے ہوں, انسان ہو, درخت ہوں, پتھر ہوں, کچھ بھی ہو, یہ ان کے ہی ترکیبیں ہیں. یہ جوہر ہمارے اندر جمع ہے, जब ये पकता है तो जैसे दही को आप मिलाएंगे तो उसके अंदर जो चीज आती है ना, मक्का जो आता है, तो खाहिशात जो है वो रॉब करने के बाद में, इस मटेरियल के रॉब होने के बाद में उठने वाली रगबात का नाम है हवा, उसको कहते हैं समझ। हिर्स है, तमा है, लालच है, बेहयाई है, बेमुरवती है, बुजदिली है, बेसब्री है, बेशुक्री है, ये सब इन्हीं की खसूसियात हैं असल, ये सब इन्हीं की खसूसियात है। पानी है उसको छोड़ दो आप, उसमें एक लालच है वो हर जगह घुस जाएगा जहां है। जमीन है उसमें एक लालच है वो जो चीज तो खा जाएगी। आग है उसमें गुस्सा और तेजी है, जिस चीज को डालो जला देगी। यही जवाहिर के असरात हैं जिनको नफसानी हवायात कहा जाता है। नफ्स इसी का नाम है। अनासिर के मजमूने से जो चीज जो खसूसियत डेवलप होती है उसी का नाम नफ्स है। इसलिए इंसान तो फितरत पर पैदा होता है, लेकिन तबीयत इंसान की शरीयत के खिलाफ होती है। तबीयत नफ्स का दूसरा नाम है, तबीयत नफ्स का दूसरा नाम है। और जैसे जैसे तबीयत जवान होती जाती है, उसके अंदर कुव्वत आती चली जाती है, नफ्स बड़ा होता चला जाता है, तो शरारत बड़ी होती चली जाती है। और इसीलिए जब तक बच्चा बच्चा है उसमें शर का पहलू दिखता नहीं है, जब वो बड़ा होता है तो शर का पहलू आना शुरू हो जाता है। अब हमारे लोग समझते नहीं इस बात को, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। अरे भाई तेरा बच्चा जब बच्चा था ऐसा नहीं था, तेरा बच्चा बड़ा होने के बाद में कैसा था कैसा नहीं था, ये तो कैसे हुक्म लगा दिया पहले से। नहीं मेरा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, नहीं मेरा बच्चा खराब नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को आप चाहे जहन्नम में डाल दो फिर भी वो जन्नत में निकल जाएंगे, ये क्या बात है। नफ्स जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, बच्चा हो या बच्ची हो, मर्द हो या औरत हो, उसके अंदर तो वो शरारतों का मजमुआ होता चला जाएगा, वो शरारतों का मजमुआ होता चला जाएगा। और ये जो चारों चीजें हैं ना, इनकी खसूसियात से जो नफ्स बनता है इसको कमीनापन कहते हैं। ये कमीनगी है इसके अंदर, उस कमीनगी का ही नाम नफ्स है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमीना, सबसे शरीर वो नफ्स होता है हर इंसान का। नफ्स इन नफ्स अम्मारतुन बिस्सू, नफ्स तो सू का हुक्म करने वाला है। जो जितना उससे अब उसके अंदर जो पैदा होने वाली रगबात हैं, ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, जो खमीर उसमें से निकल रहा है, उस पर जो आदमी चलेगा वो कभी सीधे रास्ते पे नहीं रहेगा। अब अंदाजा लगाएं, अगर हम इसका तजिया करते चले जाएं तो फिर हमें लगेगा कि हम कैसे गर्भगृह में पड़े हैं, कितनी गंदगी में हर आदमी है। इस पर जो हवन मुतदा हुजूर ने फरमाया कि वो हवा वो ख्वाहिशा जिनकी इतवा की जाए, जो समझ में आया करें, जो मन में आया करें, जो जी में आया करें, जो अच्छा लगा वो खा रहे हैं, जो अच्छा लगा वही पका के खाते हैं, जो अच्छा जहां अच्छा लगा वहां तफरी को निकल जाते हैं, जो अच्छा लगा वो पहन रहे हैं, जो अच्छी लगी गाड़ी वो खरीद रहे हैं, जो अच्छा मकान मिला वो ले रहे हैं, एक मकान मिल गया लेकिन वो उससे ज्यादा अच्छा थे नजर आगे वो भी ले रहे हैं। और सहाबे किराम की आदत थी कि जो चीज अच्छी लग जाती थी उसके बारे में डर जाते थे कि ये हवन मुतबान तो नहीं आएगा। مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر مل گئے، کہنے کہ کہاں جا رہے، کہنے کہ گوشت لانے جا رہا ہوں، بس حضرت عمر کو غصہ آ گیا، گوشت بس جب گوشت کھانا تو چائے کی گوشت، جب گوشت کھانا تو چائے کی گوشت۔ अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और मैं तमन्ना करने लगा कि काश ये पैसे मेरे पास आते नहीं कि आज मेरे अब्बा की ये बात सुननी पड़ती। कैसे मूड हो गया, कैसे जिंदगी गुजरी होगी, कैसे गुजारी उन्होंने अपने। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे एक जगह, कहने लगे तू मेरा खुदा नहीं मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों होने। वहां से दो तीन नौजवान आपको घर में पागल को देखो कैसी बात कर रहा है, कुफिया कलिमा पकड़ा तो तू मेरा खुदा नहीं मैं तेरा बंदा नहीं मैं तेरी बात क्यों माने। इधर उधर की बातें करके उनको नसीहत की, उनका भाई जाओ अपना काम करो। फिर एक और आया, उसने भी सुना, वो कैसे बैठे हैं, तो हमदर्द का बात सकते हैं, क्यों क्या मसला हो गया इतना ज्यादा अल्लाह से क्या नाराज है। कहने लगे यार मैं अल्लाह से बात कर ही नहीं रहा हूँ। फिर किससे हो रही है? कहेंगे नफ्स से हो रही है, वो मिठाई खिलाने को कह रहा है। लेकिन वो मिठाई खिलाने को कह रहा है कि मुझे मिठाई खिला, बोलती रुपये मिठाई नहीं खाया, तुम्हें उससे भरो, तू मेरा खुदा है क्या? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तुम खिलाऊंगा तुझे, ये मैं उससे कह रहा हूं। जिसको देखुकिया कलमा समझ रहे थे वो बुजुर्गाना कलमा निकला। किसी पर इसी वजह से फौरन हुक्म लगा देना आसान नहीं होता। ऐसा रोकते थे हमारे बुजुर्ग, एक नाजायज चीज से बचने के लिए हम दस दस जायज चीजों को छोड़ देते थे। हजरत साहब किराम का मलफूज है, हजरत साहब किराम का मलफूज है कि एक नाजायज चीज से बचने के लिए दस जायज चीजें हैं, उससे कोई बहस नहीं है कि नाजायज, मगर है नफ्स की खसूसियत मालूम है कि ये कैसे धीरे 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 फंसाता है। हम दस जायज चीजों को छोड़ देते, ये तो हमारे दूर दूर तक कॉन्सेप्ट में से निकल नहीं पा, तसव्वुरात में निकल नहीं पा। तो ये भी एक रास्ता होता है, ये भी एक अंदाज है, क्योंकि तकसीर फिल मुबाहात, कसरत फिल मुबाहात, जायज चीजों में ज्यादा मुब्तला रहना गुनाह से नहीं बचा सकता, नाजायज से नहीं बचा सकता, ये कायदा। जायज चीज में ज्यादा मुब्तला होने वाला आदमी नाजायज से बच सकेगा अपने आप में। जो आदमी खेत के बॉर्डर पे जाके, जो जिसका जानवर खेत के एक दूसरे के खेत के बॉर्डर पे मुंह मारता रहेगा तो खेत में मुंह नहीं मार देगा, ये यूसी को अंजा पा, वो जरूर उसमें मुंह मार देगा। तो जायज चीजों की कसरत क्या है? नाजायज की बाउंड्री है, और बाउंड्री पर मुंह मारने 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 तो नाजायज में भी दो चार मुंह पड़ ही जाते हैं। वहवन मुतबान। तीसरी चीज जिस पर यह हदीस शरीफ मुझे याद आई थी वो थी कि करना है, ये तो ऐसे ही तो बोले तो असर तक भी जाते
हैं,
तो खानों का परेशान होंगे लोग, बोलेंगे ये क्या मुसीबत में फंसे।
आपने सुना मजलिस में टाइम की कोई पाबंदी नहीं
है? नहीं, मगर यहाँ पे पाबंदी इस वजह से है कि मजलिस में नहीं, वैसे बैठ के बेचारे
सारे अपने
जल्दी खत्म करते हैं इंशाल्लाह, टाइम लगता। तीसरी चीज है हदीस शरीफ में जिसका मजमून है इरजाबुल मरई नफ्सहु, आदमी का अपने को अच्छा समझना, आदमी का अपने को अच्छा समझना। वही अशद होना, और ये हलाक करने वालों में सख्त तरीन हलाक करने वाली चीज है। जो आदमी को अपने आदमी अपने को अच्छा समझा वो तो तबाह होगा। गुनाह है कबीरा है ये, शराब पीना और ये दोनों बराबर है, सूद खाना और ये दोनों बराबर है, कोई मामूली चीज नहीं है। इसीलिए दीन की पूरी फहम जो है ना वो आसान चीज नहीं होती। हदीस है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शक करने वाला ईमान से निकल जाएगा। ये तो कंफर्म करने का हक है कि ये हदीस है क्या नहीं है, किसी को भी हक है कि भाई हदीस की तरह हुजूर की तरह मंसूब है, ये हदीस है क्या नहीं है। लेकिन अगर पक्की बात मालूम हो जाए कहां ये हदीस है, जैसे कि हमारे इल्म के मुताबिक ये हदीस ही है, तो फिर तो शक नहीं किया जा सकता। हुजूर फरमा रहे हैं अशद होना मुबिकात में से, और जो ऐसा होता है वो कबीरा गुनाह होता है, क्योंकि गुनाह कबीरा की तारीफ ही है कि उस पर कोई वईद आई नहीं, इस पर तो वईद है वो भी पाप की। और ये हलाक करने वाले और ये एजाब जो होता है ये इनमें ज्यादा शदीद तरीन है। अब अपने को भी दूसरे से तो अच्छा समझने का हक है नहीं, खुद अपने को भी अच्छा नहीं समझने का। अब जरा हम अपने अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें, पता चल जाए मैं अपने को क्या समझता, कोई मुझे थोड़ा सा भी बुरा बोल दे तो कैसा मेरे बिल्ली के दुम पे पैर रखो उतना नहीं उछलेगी जितना अपन उछल जाते। अच्छा अभी बताता हूँ, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा समझता, देर पे देख लूंगा, अंदर से अपन निकल के आना शुरू होते जो भी है। जब पता चलता कि वो जो बोल रहा था वो तो सही बोल रहा था, जब हम अंदर से निकल के आना शुरू होते हैं तो उसकी तस्दीक हो रही होती है ना जो सामने वाले ने कहा था, ये अंदर से खराब है। और जब तक आदमी अंदर से अच्छा नहीं बनता मेरे बुजुर्गों, उस वक्त तक अल्लाह के पास अच्छा शुमार नहीं होता। اللہ چاہتے ہیں کہ اندر اور باہر دونوں سے اچھا بنو گے تو پھر پورے تمہارے اچھے ہونے کا حکم لگاؤں. اور جب تک اندر باہر دونوں سے اچھا ہو تو اللہ کے پاس تو اندر بھی باہر ہی ہے, باہر بھی باہر ہی ہے. آئی بات سمجھ؟ ان کے پاس اندر بھی باہر ہے, باہر تو باہر. یہ تھوڑی کہ ہمارے اندر کا وہ نہیں جانتے, وہ نہیں دیکھتے. ہمارے اندر کو بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے باہر کو دیکھتے ہیں. ہمارے کور 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 ایریا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جو ان کور کو دیکھتے ہیں. جب حضرات صحابہ کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ پاک ہر وقت دیکھتے ہیں, ہر وقت سنتے ہیں, ہر وقت جانتے ہیں, تو صحابہ کرام کو استنجا کرنا مشکل ہو.